السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامات قیامت، مال و دولت کی کثرت. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. کثرت المال، مال دولت کی کثرت. جیسے کہ ہم نشانیاں پڑھ رہے ہیں قیامت کی، کہ قیامت آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا، اور یہ ایکچولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبریں دی تھیں. اس سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے، ایک کتاب ہے دلائل النبوہ، امام بیہقی کی لکھی ہوئی ہے اور تقریباً 12 volume میں ہے، 12 volume میں انہوں نے کتاب لکھی ہے، جس میں انہوں نے ہر حدیث سے یہ بات ثابت کی ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں اللہ کے رسول تھے. آپ اللہ کے رسول تھے، آپ نبی تھے، آپ اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے تھے، اور اس کے انہوں نے دلائل پیش کیے ہیں. اور جو جو باتیں آپ نے پیش کی تھیں، جو جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں، وہ انہوں نے دلیل کے ساتھ بتائی ہیں کہ دیکھیں آج کیسے صحیح ثابت ہو رہی ہیں. اور یہ اسی وقت پاسبل ہے جب آپ کو کوئی وحی کے ذریعے سے یہ خبر دے رہا ہو، یعنی کوئی یہ ایسا کوئی سائنسی اور دنیاوی علم نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو علم دیا گیا تھا وحی کے ذریعے سے. اسی بنا پر یہ بات آج ثابت ہو جاتی ہے. جو لوگ انکار کرتے ہیں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ کہتے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات سے کچھ چیزیں اڈاپٹ کر لیں، کچھ چیزیں انجیل سے اڈاپٹ کر لیں اور قرآن بنا کر پیش کر دیا، استغفر اللہ، تو یہ بہت ہی بے بنیاد اور جھوٹا الزام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو 12 volume میں امام بیہقی نے دلائل النبوہ کے نام سے کتابیں لکھیں، اور اس میں دلیل سے بات ثابت کی ہے کہ واقعی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے. وہ اللہ کی طرف سے جو بھی آپ کو باتیں بتائی جاتی ہیں وہی کے ذریعے سے وہی آپ بیان کرتے تھے. اسی بنا پر ہمارا دونوں باتوں پر ایمان آنا ضروری ہے، یعنی دونوں وحی پر، ایک وحی جو کہ قرآن کی صورت میں ہمارے پاس آئی جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جس کو وحی جلی کہتے ہیں، اور ایک وحی جو کہ حدیث کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے جس کی ہم تلاوت تو نہیں کرتے لیکن اس پر ہمارا ایمان اور یقین ویسے ہی ہے صحیح حدیث پر جیسے کہ قرآن پر ہے، کیونکہ دونوں بھی ایک ہی جگہ سے آئے ہوئے ہیں، یعنی وحی دونوں ایک جگہ سے آئی ہوئی ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ ایک وحی جلی ہے جو کہ قرآن ہے، تلاوت کے ذریعے سے ہم تلاوت کرتے ہیں جس کی، اور ایک وحی خفی ہے جو کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کو ہمیں بتایا گیا جو احادیث کہلاتی ہیں صحیح احادیث، اور جو قرآن ہے وہ اللہ کا کلام ہے. تو بہرحال یہ قیامت کی نشانیاں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس سے پھر وہی بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے جیسے کہ ہم ہر کلاس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں، ہم اپنے ایمان میں اضافہ کریں، ہم اپنے عمل میں تیزی لائیں، ہم اپنے عمل کو تیز کر دیں کہ آخرت میں ہمارا انجام، ہمارا جو کچھ بھی ہونے والا ہے حساب کتاب، وہ صرف اور صرف ہمارے اس دنیا کے عمل سے ہوگا. یعنی اگر آج ہم ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں اور اپنے وقت کو صحیح طریقے سے گزارتے ہیں، صحیح کاموں میں اپنے وقت کو لگاتے ہیں، لغویات سے ہم پرہیز کرتے ہیں، یقین جانیے یہی چیزیں ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا باعث بنیں گی. تو یہ تمام باتوں کو پڑھ کر ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، ہم کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے عمل میں تبدیلی آنی چاہیے، ہمارا عمل بدل جائے، ہم اللہ والے بن جائیں، ہم کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے لوگوں کو، ہماری بات چیت میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہمارے بول چال میں، ہمارے رویے میں، ہمارے لین دین میں، سب میں ایک الگ چیز نمایاں نظر آئے سب کو، سچائی، حق پرستی، حق گوئی، انصاف، یہ ساری چیزیں، تاکہ لوگ ہمیں دیکھ کر مزید دین کی طرف آ سکے انشاءاللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی احادیث ہماری کیا ہمیں بتاتی ہیں. کثرت مال قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعۃ حتى يفيد المال وتزهر الفتن ويكثر الحرج. قالوا وما الحرج يا رسول اللہ؟ قال القتل 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 ثلاثا. رواہ ابن ماجہ، حدیث صحیح. یہ حدیث ہم بارہا پڑھ چکے ہیں، لیکن کہیں پر 2 دفعہ ذکر آیا، کہیں 1 دفعہ، یہاں پر 3 دفعہ کا ذکر ہے. ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ مال کی کثرت ہو جائے. فتنے ظاہر ہوں اور حرج بہت زیادہ ہو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرج کیا ہے؟ آپ نے تین مرتبہ فرمایا، قتل قتل قتل. اور یہ آج آپ اپنے اڑوس پڑوس میں، آس پاس میں، خبروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ قاتل کو نہیں معلوم کہ مقتول کو کیوں قتل کیا گیا، اور مقتول کو نہیں معلوم کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا. قاتل کو نہیں معلوم کہ اسے وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور مقتول بھی نہیں جانتا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا. اور مال کی کثرت ہو جائے گی، فتنے ظاہر ہوں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی میں آج ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے. آج جو معمولی لوگ ہیں ان کے پاس بھی پیسہ بہت زیادہ ہے. اس زمانے میں جو بڑے بڑے لوگ ہوا کرتے تھے، ان کے پاس بھی یہ فیسلٹیز، یہ تعیش، یہ لگزیریس لائف نہیں ہوا کرتی تھی. آج تو الحمدللہ ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ ہے ضرور. پہلے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دو تین دن کے لیے کھانا بھی نہیں ہوتا تھا. یعنی دو تین دن کا اسٹوریج رکھنا تو بہت دور کی بات ہے. وہ تو صبح کے لیے رات اور رات کے لیے صبح کی کوئی ان کے پاس کوئی خبر نہیں ہوتی تھی کہ کچھ کھانے کو رہے گا نہیں رہے گا. دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، تو آپ سوچیں کیا حال ہوگا. اور آج تو ایک نارمل فیملی بھی ہے، یعنی غریب فیملی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ رات کے لیے ضرور ہے موجود کھانے کے لیے. تو مال کی کثرت ہوگی، فتنے ظاہر ہوں گے، نئے نئے فتنے. ابھی جیسے حال ہی کی بات ہے، ابھی دو تین دن پہلے کسی سے ملاقات ہوئی تھی تو ایک نئی بات پتہ چلی جو مجھے ابھی تک نہیں معلوم تھی. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. جو شیطان کے پیروکار ہیں، جو اپنے آپ کو شیطان کے فالوورس کہتے ہیں، کیا نام کہا گیا ان کو، ان کا نام کچھ ایمو ایمو یا اس طرح سے کچھ کہا گیا ہے، اور بھی ایک لفظ کہا گیا، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، گیت یا اس طرح کا کوئی لفظ کہا گیا، جو اپنے یعنی ڈارک وہ زیادہ لگاتے ہیں، آئی شیڈو، یعنی بلیک کلر کا آئی شیڈو لگاتے ہیں، گرین اور پرپل جیسے بال رنگتے ہیں، اور ان کے شاید ہونٹ کے اوپر سائیڈ میں اور آنکھ کے اوپر وہاں پر ایک چھید کرتے ہیں وہ لوگ. جیسے ہم لوگ بالیاں پہنتے ہیں نا کان میں، جو کان کی لو ہوتی ہے، نیچے کا حصہ ہوتا ہے، لٹک رہا ہوتا ہے، اس میں ہم کان میں چھید کرتے ہیں، یا ناک میں ہم پہنتے ہیں نا، ناک میں کچھ بھی ایک لونگ جیسی ہوتی ہے. آپ کو سبھی کو معلوم ہوگا کہ ناک میں پہنی جاتی ہے، ٹیک کہتے ہیں اسے، نت کہتے ہیں یا لونگ کہتے ہیں، اور کان میں بالیاں تو ہر کوئی پہنتا ہے. لیکن یہ لوگ جو شیطان کے فالوورز ہیں، ان کی نشانی ہے، کہا جاتا ہے کہ بالکل ہی الگ رنگ کے بال رنگتے ہیں. دوسرا، وہ ہونٹ کے نیچے یا آنکھوں کے سائیڈ میں اوپر، وہاں پر بھی ایک چھید کرتے ہیں، وہاں پر ایک بالی پہنتے ہیں وہ لوگ، استغفر اللہ. اور ایکچولی آج کل لوگ فیشن میں کریں، مسلمان لڑکیاں کر رہی ہیں بتایا جاتا ہے ایسا، یونیورسٹیز میں مسلمان لڑکیاں یہ کرتی ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں کہ وہ کہتی ہوں گی کہ ہم نہیں ہیں شیطان کے فالوورز، ہم تو صرف فیشن کے لیے کر رہے ہیں. لیکن ایکچولی دیکھا جائے تو انڈائریکٹلی وہ شیطان کے فالوورس ہی ہوگا نا، کیونکہ شیطان کے فالوورس اپنی نشانیاں یہ بتاتے ہیں کہ الگ کلر کے بالوں کو رنگنا بالکل ہی ڈفرنٹ، یعنی پرپل کلر، گرین کلر بال رنگنا، یا پھر آنکھوں پر جو آئی شیڈو جو لگایا جاتا ہے تو پنک لگاتے ہیں، ریڈ لگاتے ہیں، جو الگ لباس کے حساب سے لگاتے ہیں وہ لوگ، بلیک، ڈارک بلیک زیادہ کرتے ہیں اپنے آپ کو. تو ایک نئی چیز پتہ چلی جو کہ بالکل معلوم ہی نہیں تھی. تو تظہر الفتن، فتنے ظاہر ہوں گے. اور ایسے اور پتہ نہیں کتنے فتنے ہیں، یعنی سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، یعنی حیران طبیعت ہوتی ہے کہ کیسا لوگ ایسا کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا اتباع سنت کی مثال میں ہم نے پڑھا تھا، قذف کا ایسا کچھ لفظ تھا وہاں پر، اور وہاں پڑھا تھا کہ بالوں کو ایسے منڈانا، یعنی آدھے بال ہوں اور آدھے بال کم کر لیں آپ، ایک سائڈ میں بال ہوں ایک سائڈ میں کم کر لیں، یا بیچ میں سے بال ہوں اور دونوں سائڈ سے کم کر لیں. تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. لیکن ہم دیکھتے ہیں، ہم نے خود دیکھا یہاں پر اپنی آنکھوں سے لڑکوں کو کہ ایسے ہی بال کیے ہوئے ہیں، ایک سائڈ میں بال ہیں ایک سائڈ میں بال نہیں ہیں، یا بیچ میں بال ہیں دونوں سائڈ میں بال نہیں ہیں، یا دونوں سائڈ میں بال ہیں بیچ میں بال نہیں ہیں، اس طرح سے. یعنی عجیب ہمارا حال ہو گیا، یعنی کیسے کیسے فتنے ظاہر ہو رہے ہیں آپ دیکھیں. بس اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہم کو اس سے محفوظ رکھیں انشاءاللہ. تو آپ دیکھیں کہ بچوں کی تربیت کتنی ضروری ہے. کیا یہ آپ خود سوچیں کہ والدین کے دیکھتے نہیں ہوں گے، اور کہ والدین نہیں چاہتے ہوں گے کہ ان کے بچے ایسے کاموں سے پرہیز کریں، لیکن یہ بچپن سے والدین کی دی گئی ڈھیل ہی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ ہماری نوجوان نسل ایسے کام کر رہی ہے. تو اس سے پھر ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایسے کام کریں، ایسی تربیت کریں بچوں کی، ان کو ایسی چیز دیں، ان کے سامنے لائیں جس سے ان کی زندگی سنورے، نہ کہ وہ اپنی زندگی کو بگاڑنے والے بنیں. تو بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فتنے ظاہر ہوں گے، قیامت کے قریب دولت کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ بکریاں چرانے والے بڑے بڑے محلات تعمیر کریں گے. یہ ہم دیکھ چکے ہیں پہلے. قیامت کے قریب زمین سونے اور چاندی کے خزانے اگل دے گی لیکن انہیں کوئی لینے والا نہیں ہوگا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقی الارض افل رکبدیہ امثال الاسطوان من الذهب والفضة قال فیجیء السارق فیقول فی مثل هذا قطعت یدی ویجیء القاتل فیقول فی هذا قتلت ویجیء القاتل فیقول فی هذا قطعت رحمی ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا رواه الترمذی حدیث صحیح. ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اپنے جگر گوشے سونے اور چاندی کے ستونوں کی شکل میں نکال باہر پھینکے گی. چور آئے گا اور کہے گا ہائے افسوس, اس کے لیے میرا ہاتھ کاٹا گیا. قاتل آئے گا اور کہے گا کہ افسوس, اس کے لیے میں نے قتل کیا. قاطع رحم آئے گا, یعنی رحم کو قطع کرنے والا, تعلقات کو توڑنے والا, اور کہے گا کہ افسوس, اس کی خاطر میں نے قدا رحمی کی. اور تمام اسے یوں ہی چھوڑ دیں گے, ان میں سے کوئی بھی اس سے کچھ نہ لے گا. یعنی اتنی کثرت ہو جائے گی مال کی اور ہر ایک کے پاس اتنا کچھ ہوگا کہ ایون چور اور ڈاکو بھی یہ کہیں گے کہ اس کی وجہ سے تو میرا ہاتھ کاٹا گیا, اب اسے لے کر میں کیا کروں. اور رشتوں کو توڑنے والے, جو خونی رشتوں کو توڑتے ہیں, کیونکہ زیادہ تر خونی رشتے کیوں توڑے جاتے ہیں, کیوں تعلقات خراب کیے جاتے ہیں, کیوں قطع رحمی کی جاتی ہے, کیوں تعلقات کو استوار نہیں کیا جاتا, کہ ڈر لگا رہتا ہے کہ اچھا ہمارے غریب رشتے دار ہم سے پیسے نہ مانگ لیں, ہمارے آرام میں خلل اندازی نہ کریں, ہمارے آرام میں دخل اندازی نہ کریں. اور اس لیے امیر رشتے دار غریب رشتے داروں سے دور بھاگتے ہیں. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس قدر مال کی فراوانی ہو جائے گی کہ چور آ کر چوری بھی نہیں کرے گا, دیکھ کر کہے گا کیونکہ آلریڈی میں سزا کاٹ چکا ہوں اس کی وجہ سے, اب لے کر کیا کروں, کہ اور دوسرا بھی ہاتھ کٹاؤں. اور اسی طرح سے قاتل آئے گا, کہے گا کہ میں نے قتل فلاں کیا تھا, اسی مال کی وجہ سے کیا تھا, لیکن کیا ملا مجھے, لہٰذا وہ بھی چھوڑ دے گا. اور پھر رشتوں کو توڑنے والے کہیں گے کہ یہ مال ہی کی وجہ سے میں نے قطع تعلق کیا تھا. اور ہم کیا پڑھتے ہیں حدیث میں کہ رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو بہرحال مال ہی مال ہر طرف ہوگا, اور جس وقت قیامت آنے والی ہوگی تو اس وقت تو زمین سونا چاندی سب اگل دے گی, جو کچھ خزانے اس کے اندر مدفون ہیں سب باہر نکال دے گی. ہم قرآن میں خود پڑھتے ہیں, لیکن اس وقت لینے والا کوئی نہیں ہوگا, کوئی اسے ہاتھ تک نہیں لگائے گا. اور اس کی شروعات ہو رہی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کثرت ہو گئی ہے مال و دولت کی لوگوں کے پاس, بلکہ جو امیر لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ان کے پاس کتنی اور کیا کچھ دولت ہے. تو یہ تمام چیزیں آج ہماری نظروں کے سامنے آ رہی ہیں, لیکن کچھ چیزیں آنی باقی ہیں. جیسے کہ یہ حدیث کی بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ چور آئے گا اور وہ دیکھے گا سونے چاندی کو, لیکن وہ کہے گا کسی کی وجہ سے میں نے میرا ہاتھ کاٹا گیا, میں نے چوری کی تھی, تو اور وہ کچھ نہیں کرے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت ایسا اور مزید آئے گا آگے, جس میں مال و دولت کی اور مزید فراوانی ہو جائے گی. اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا, ایک طرح سے اگر اس حدیث کو آپ دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, تو جن ممالک میں قتل و غارت گری عام ہے, جہاں پر امن و چین سکون ختم ہو گیا ہے, جہاں پر خانہ جنگی شروع ہے, اپنے آس پاس کی ممالک کی مثال آپ لے لیں, تو یہاں تو لوگ اپنے بھرے بھرے گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں, زیورات کے ڈبے ہیں, لیکن وہ چھوڑ کر جانا پڑے کیونکہ ان کو اپنی جان سنبھالنا مشکل ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے تو اتنی برف باری ہو رہی تھی کہ ان کو اپنے لباس تک وہ سنبھال نہیں سکتے, کیونکہ ہاتھوں میں کوئی چیز پکڑ نہیں سکتے, ہاتھ شل ہو جا رہے تھے, اور اپنی جان بچانا مشکل ہے. تو یہ زیورات کے ڈبے بھلا وہ کہاں سے لے کر جائیں گے؟ گھر میں کیا کچھ سامان نہیں ہوتا, آپ خود بتائیں کہ ایک انسان کتنا سامان جمع کرتا ہے اپنی زندگی کے لیے, رہنے کے لیے, لیکن سب چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے. اور وہ یاد آتا ہے جب, یعنی جب بھی ایسے کوئی بھی ملک میں اس طرح ہوتی ہے خانہ جنگی, یا جب سیپریشن ہوا تھا, اس وقت کی بات یاد آتی ہے کہ لوگوں نے بڑے بڑے زیورات کے ڈبے, یا زیورات, یا پیسے, یا اشرفیاں, یہ ساری چیزیں اپنے گھروں کے اندر دفن کر دیے تھے, اور وہ ویسے کے ویسے رہ کے بعد میں اس کو کوئی نکال کر لانے والا نہیں رہا. تو بہرحال بعض اوقات یہی دولت الٹا جان کا جنجال بن جاتی ہے, اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان اوب جاتا ہے اس سے کہ یہ دولت کی وجہ سے میں نے رشتوں کو توڑا, دولت کی وجہ سے سزا بھگتا, لہٰذا اب میں یہ دولت کو کیوں ہاتھ لگاؤں. تو یہ تمام چیزیں احادیث میں موجود ہیں. دولت مند لوگ صدقہ خیرات دینے کے لیے لوگوں کو بلائیں گے, لیکن صدقہ لینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فیخید حتی یحم رب المال من یقبله منه صدقہ ویدعا الیہ رجل فیقول لا عرب لی فیہ رواہ مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے مال اس قدر بڑھ جائے گا کہ دولت مند سوچے گا کہ اس کا صدقہ کون قبول کرے گا. وہ کسی آدمی کو صدقہ لینے کے لیے بلائے گا لیکن وہ کہے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک دولت مند شخص صدقہ لینے کے لیے کس کو بلائے گا تو سامنے والا کہے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اتنی دولت کی فراوانی ہو جائے گی کہ کوئی صدقہ لینے والا نہیں رہے گا. تو آپ دیکھیں کہ آج ہمارے لیے الحمدللہ کتنا اچھا موقع ہے نا، جس دور میں ابھی ہم جی رہے ہیں اس دور میں غربت بھی بہت زیادہ ہے اگر آپ دیکھیں تو اپنے اطراف میں، تو الحمدللہ ہمارا صدقہ لینے والے لوگ بہت سارے ہیں. تو کیوں نہ پھر ہم، آج موقع ہے تو ہم صدقہ کر دیں. کیونکہ ایک وقت تو ایسا آئے گا کہ آپ صدقہ دینا چاہیں گے لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوگا. تو یہ بھی اللہ کا ایک طرح سے شکر احسان ہے کہ آج اگر ہم صدقہ نکالتے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں اگر کچھ چیز خیرات کرتے ہیں فی سبیل اللہ اور اس کو لینے والے لوگ موجود ہیں، الحمدللہ یہ بھی ایک خوشی کی بات ہے. ادروائز ایک وقت ایسا آئے گا کہ اتنی دولت کی فراوانی ہو جائے گی، ہر ایک کے پاس دولت ہوگی، ہر ایک کے پاس مال ہوگا، تو کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوگا، کوئی غریب نہیں ہوگا. عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیاتین علی الناس زمان یطوف الرجل فیہ بالصدقۃ من الذهب ثم لا یجد احدا یاخذ منه ویرى الرجل الواحد یتبعه 40 امرأۃ یلزم به من قلۃ الرجال وکثرۃ النساء رواہ مسلم. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی سونے کا صدقہ لے کر پھرے گا لیکن اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور ایک ایک مرد کے ساتھ 40-40 عورتیں ہوں گی جو اس کی پناہ حاصل کریں گی. یہ مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت کے سبب ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ اس میں بھی کیا معلوم ہو رہا ہے حدیث سے، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی سونے کا صدقہ لے کر پھرے گا لیکن اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا، جو ہم نے اوپر ابھی پڑھا، اور ایک ایک مرد کے ساتھ 40-40 عورتیں ہوں گی جو اس کی پناہ حاصل کرے گی. اور کیوں ہوگا یہ سب؟ کیونکہ مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائے گی. اور آج آپ دیکھیں کہ باہر ایکسیڈنٹ میں مرد حضرات کی موت زیادہ ہوتی ہے، جنگیں ہیں، باہر نکلتے ہیں تو آج کل ہر جگہ نہ امن و امان ہے نہ کچھ سیکیورٹی ہے، تو اس میں بھی مرد ہی زیادہ مارے جاتے ہیں. تو مردوں کی قلت ہو جائے گی، یعنی مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک آدمی کے انڈر 50 عورتیں ہوں گی. سوچیں ذرا آپ، یعنی 50 عورتوں کی کفالت کرنے والا یا ان کی خبر گیری کرنے والا ایک مرد ہوگا. یہ بھی قیامت کے قریب ہوگا اور اس کی شروعات دیکھا جائے تو ہو چکی ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ 50 نہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 8-10 عورتوں کی تو ذمہ داری ایک مرد پر ہے ہی. اور یہ تو آخری وقت میں ہوگا کہ صدقہ قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کہ سونے کا صدقہ لے کر انسان پھرے گا لیکن اسے کوئی لینے والا نہیں ہوگا. تو اللہ کرے کہ ہم دعا کرتے ہیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں تک کو دین پر ثابت قدم رکھے اور ان کی حفاظت فرمائے، ان کو ہر چیز کے شر سے، فتنوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. کثرت الکذب، جھوٹ کی کثرت. قیامت سے پہلے جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب ويتقارب الأسواق ويتقارب الزمان ويكثر الحرج قيل وما الحرج قال القتل رواه احمد حدیث صحیح. ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہوں، جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی، تجارتی مراکز عام ہو جائیں گے، وقت گھٹ جائے گا، حرج بہت زیادہ بڑھ جائے گا. عرض کیا گیا کہ حرج کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا قتل کرنا. اب آپ دیکھیں کہ پیچھے ہم یہ حدیث پڑھ چکے جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ مارکیٹس کے بارے میں اور وقت کے بارے میں، کہ تجارتی مراکز عام ہوں گے، وقت گھٹ جائے گا. اور وقت گھٹنے کے بھی ہم نے دو مطلب پڑھے تھے، کہ یا تو تیزی سے گزرے گا وقت یا وقت میں وہ برکت نہیں رہے گی. اور ہم دونوں چیزیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی تیزی سے وقت بھاگ رہا ہے، اسی طرح سے لوگوں کے پاس وقت ہے بھی لیکن اس کو وہ بیکار کے کاموں میں لگا رہے ہیں، لغویات میں لگا رہے ہیں. جیسے کہ جب ہم اصحاب کہف کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جب وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں کہ کتنا وقت ہم نے یہاں گزارا ہوگا، ایک کہتے ہیں دن یا دن کا کچھ حصہ. اب وہ اس پر بحث نہیں کرتے کہ کتنا وقت گزارا ہوگا، اسی میں ٹائم نہیں لگاتے، اب وہ فوراً اس بحث کو سمیٹ کر کہتے کہ جاؤ اس سکہ لے کر جاؤ اور تم میں سے کوئی ایک دیکھے کہ کہاں پاکیزہ کھانا ملتا ہے، اچھا کھانا ملتا ہے۔ تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، جن کو وقت کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، وہ بلا وجہ کی بحثوں میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے کہ ایک کہہ رہا ہے مشرق اور دوسرا کہہ رہا ہے مغرب اور اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اڑے ہوئے ہیں، اور وہ بحث چل رہی ہے چل رہی ہے چل رہی ہے، اس کا کوئی نتیجہ ہوتا ہی نہیں ہے، بس بحث برائے بحث۔ تو نزدیک آ جائیں گے، یعنی جگہ جگہ اسواق ہوگی، جگہ جگہ مارکیٹس ہوں گی، یا لوگ مارکیٹس میں جانا بہت زیادہ پسند کریں گے، لغویات کے کام ہیں۔ اب ضرورت کی چیز لے لیں، لیکن بلا وجہ آپ نے کہ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بس صرف جس دیکھنے کے لیے جانا، اور جھوٹ کی کثرت ہوگی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جھوٹ کو ام الخبائث کہا گیا ہے، یعنی ہر خرابی کی ماں، ہر خرابی کی جڑ، اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ ہم کتنے مقولے سنتے ہیں نا اردو میں بھی اس کے، کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ ہمیشہ کھل کے رہتا ہے، ایک جھوٹ کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں جھوٹ بولنے والا وہ خود کبھی مطمئن نہیں ہوتا، اس کو ہمیشہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں میرا جھوٹ کھل نہ جائے۔ پھر جھوٹ ہمیشہ سرنگو ہوتا ہے، اور سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے، اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جھوٹوں میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، الکذابین میں۔ اور پھر ایک انسان اپنی زبان سے بات نکالتا ہے، وہ جھوٹ ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے، کہ وہ زمین اور آسمان کا فاصلہ طے کرتی ہے اور اس کو جہنم سے قریب کر دیتی ہے، یا جہنم میں جھونک دیتی ہے۔ تو اس لیے مذاق میں بھی جھوٹ بولنا ہمارے لیے جائز نہیں رکھا گیا، ہمیں منع کیا گیا ہے۔ آپ ہمارے لوگوں کو دیکھیں جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں، جھوٹ نہیں کہتے تھے، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں کہتے تھے۔ آج ہم کتنی آسانی سے جھوٹ کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، کہتے ہیں جھوٹ نہ کہیں تو کیا کریں، پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب لوگوں کو خوش بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا، یہ بھی تو نیکی کا کام ہے۔ یعنی ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں لوگ کہ لوگوں کو خوش کرنا ہے، لوگوں کو ملانا، یہ بھی تو نیکی کے کاموں میں سے، لہٰذا جھوٹ تو بولنا ہی پڑتا ہے، جھوٹ کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، ایسا آرام سے کہہ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں آج کے دور میں بزنس کرنا ہے تو آپ کو جھوٹ اور ملاوٹ یہ تو سب ضروری ہے، اس کے بغیر تو کچھ چیز پاسبل ہی نہیں ہے، اور ہر چیز میں جھوٹ۔ پھر ایسے لوگوں کی اولاد پر آپ دیکھیں وہی اثرات ہوتے ہیں، وہ بھی پھر اسی کا جھوٹ کو پلندہ ہی بنتی چلی جاتی ہے۔ ہم کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ جھوٹ سے، کیونکہ یہ ام الخبائث ہے، تمام خباستوں کی ماں، تمام برائیوں کی ماں۔ اور یہاں تک انسان سچ بولتا رہتا ہے، اس کا نام سچوں میں لکھا جاتا ہے، صدیق کا لقب اس کو مل جاتا ہے، پھر سبحان اللہ، سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ تو چاہے وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو، سچ بولیں، سچ بولنے کی کوشش کریں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اس حدیث سے یہی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہماری باتوں میں جھوٹ کا شائبہ تک نہ ہو، جھوٹ سے ہم ایسے پرہیز کریں اور ایسے دور بھاگیں، ایسے بدکیں جیسے کہ سانپ اور بچھو کو دیکھ کر ہم بدک جاتے ہیں، پیچھے بھاگتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں ٹکرانا اس سے، یہ ہم سے نہ ٹکرائیں، کیونکہ یہ تو موذی جانور ہیں، ان کا زہر پھیل جائے گا ہمارے جسم میں۔ تو جھوٹ بھی دراصل ایسا ہی ہے کہ جھوٹ کی ایک بار عادت لگتی ہے کہنے کی، پھر آپ دیکھیں جھوٹ اتنا سہل اور آسان لگتا ہے، اور پھر انسان جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کا نام پھر کذابین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی، وقت گھٹ جائے گا اور قتل بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں، قیامت سے پہلے جھوٹ کی اتنی کثرت ہوگی کہ پڑھے لکھے لوگ جھوٹ گھڑ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کریں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یدلونکم ولا یفتنونکم رواہ مسلم۔ بہت مشہور حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایسے مکار اور جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی، نہ تمہارے آبا اور اجداد نے سنی ہوں گی۔ خبردار ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنوں میں مبتلا نہ کر دیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور یہ بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دور میں ہی شروع ہو گئی تھی۔ ایسے کذاب پیدا ہو گئے تھے اور ایسے لوگ ہو گئے تھے، اگر آپ سائنسز آف حدیث پڑھیں گے، یعنی حدیث کے بارے میں جو معلومات ہیں، اس کا جو سبجیکٹ ہے اسپیشل جھوٹی احادیث کا، وہ سبجیکٹ آپ پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کچھ لوگ ایسے نیک تھے، اتنے نیک تھے کہ ان کے انتقال پر لوگوں نے اپنے بازار بند کر دیے، دکانیں بند کر دی، جو متقین کے نام سے جانے جاتے تھے، جو نمازی پرہیزگار تھے تقوی والے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں یہ جھوٹی حدیثیں گھڑ لیں, کہنے لگے کہ جب ہم نے دیکھا کہ لوگ مغازی یعنی سیرت کی طرف, جنگوں کے واقعات کی طرف اور فقہ کی طرف زیادہ جھک رہے ہیں تو ہم نے قرآن کی تلاوت کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کے لیے حدیثیں گھڑی, ہماری نیت نیک تھی. لیکن اللہ کی رسول نے کیا فرمایا کہ جو وہ کذابین ہوں گے جو میرے نام سے حدیثیں گھڑیں گے, اور اللہ کی رسول نے فرمایا کہ جب نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آبا اور اجداد نے سنی ہوں گی. تو ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا, ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا. آپ دیکھیں حدیث تو دور کی بات ہے, جو ان کی گھڑی ہوئی جھوٹی حدیث ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے, ایسے لوگ جو جھوٹی حدیث بیان کرتے ان سے ہی بچ کے رہو. اب آپ سوچیں کہ ہمارے یہاں پر تو اس میں کتنی آسانی سے کہا جاتا ہے نا کہ جھوٹی حدیثیں کہنے میں کیا برائی ہے, ترغیب ہی تو دے رہے ہیں لوگوں کو. لوگوں نے ترغیب اور ترہیب کے لیے بھی حدیثیں گھڑی. کہتے کہ ایک جھوٹی حدیث سے اگر کوئی بے نمازی نمازی بن جاتا ہے تو اس میں آپ کا کیا جاتا ہے, ایسا لوگ کہتے ہیں. تو نہیں, ہم نمازی بنانے والے کون ہوتے بھلا؟ اور نمازی بنانے کے لیے سچی حدیثیں ہی اتنی ساری ہیں کہ کوئی جھوٹی حدیث کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. تو پھر کیوں جھوٹی حدیثیں گھڑی؟ کیونکہ یہاں اللہ کے رسول کے فرمارے کہ ان سے بھی بچ کے رہنا, ان لوگوں سے, کہ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنوں میں مبتلا نہ کر دیں. اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی ویسی احادیث بیان کرنا جس کی اوتھینٹسٹی کا ہمیں علم نہ ہو, چاہے آپ نے وہ واٹس ایپ پر فارورڈ کی ہو, چاہے آپ نے وہ کہیں فیس بک پہ فارورڈ کی ہو, کہیں بھی فارورڈ کی ہو, یا زبانی سنائی ہو کسی کو, یا اپنے درس وغیرہ میں لی ہو. تو اللہ کے رسول فرما رہے کہ ایسے لوگوں سے بچ کر رہو, یعنی اللہ نہ کرے اگر کوئی سنانے والا ہے تو وہ لوگوں سے بچ کے رہنا ہے. کیونکہ ایسے لوگ پھر کیا کریں گے, گمراہ کر دیں گے اور فتنوں میں مبتلا کر دیں گے. اس سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ فتنوں سے بچے رہنے کا جو واحد ذریعہ ہو سکتا ہے وہ ہے قرآن اور صحیح حدیث. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہم فتنوں سے بچیں اور گمراہی سے بچیں, تو اس کے لیے ہمیں قرآن اور سنت کو ہی تھامنا پڑے گا اور ہر سنی سنائی بات کو آگے نہ ہم پہنچا دیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جس نے میری جانب جان بوجھ کر جھوٹ گھڑا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور آپ دیکھیں کہ آج تو جھوٹ کا ہی بازار گرم ہے, ساری خبریں آپ دیکھ لیں جھوٹ پر مبنی ہیں. کیا سے کیا بنا دیا جاتا ہے, کچھ سے کچھ بنا دیا جاتا ہے. پچھلے سال کی خبریں اس سال دیتے ہیں, لوگ بےچارے حیران پریشان ہو جاتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے ڈیٹ دیکھے تو اچھا یہ تو ارے پچھلے سال کی خبر ہے. جھوٹ کا بازار گرم ہے, ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ, پورا میڈیا سے بھرا پڑا ہے, چاہے وہ اخبارات ہوں, رسائل ہوں, ٹی وی کی خبریں ہوں, یا فیس بک یا واٹس ایپ, جو بھی خبریں ہوں سب جھوٹ سے بھری پڑی ہیں. حقیقت کا کہیں ہمیں سامنا, یعنی ہم نہیں دیکھتے کہ کہیں ہمیں حقیقت ہمارے سامنے لائی جاتی ہو, سچ کو سامنے لایا جاتا ہو. ہر چیز کو ایک خوبصورت طریقے سے دھوکہ دے کر اس کو دبا دیا جاتا ہے سچائی کو, اور جھوٹ سامنے لایا جاتا ہے. تو یہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ جھوٹ کی کثرت ہوگی, جھوٹ عام ہو جائے گی. ایون لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر حدیثیں بیان کریں گے, جو بات اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا ہوگی وہ بھی کہیں گے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. تو اللہ کے رسول کیا فرمایا, ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا, ایسے لوگوں کی صحبت ہی تمہیں اختیار نہ کرنا, کہیں پھر ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنوں میں مبتلا نہ کر دیں. تو بیسیکلی دو چیزیں بتائی اللہ کے رسول نے یہاں پر, کہ فتنے اور گمراہی. یعنی آپ اگر جھوٹی احادیث کو عام کرتے ہیں یا جھوٹی احادیث میں انوالو ہوتے ہیں تو پھر گمراہی لازمی ہے اور فتنوں میں انوالو ہونا لازمی ہے, جبکہ فتنوں سے ہمیں بچنے کے لیے کہا گیا ہے اور فتنوں سے بچنے کی دعا بھی سکھائی گئی ہے ہم کو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو فتنوں سے محفوظ رکھے, ہمیں جھوٹ سے محفوظ رکھے, ہمیں سچوں کا ساتھ دینے والا بنائے, اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے والا بنائے ہمیشہ, کہ ہمارا نام صدیقین میں لکھ دیا جائے اور ہمیں بھی ابو بکر صدیق کی پھر وہاں پر صحبت نصیب ہو انشاءاللہ. تو لیکن یہ کب ہوگا, جب ہم جھوٹ سے پرہیز کریں گے. کثرت فریب, کثرت الخداعات. قیامت کے قریب دھوکہ اور فریب عام ہوگا, جھوٹے لوگوں کو سچا اور سچوں کو جھوٹا کہا جائے گا, خائن لوگوں کو امانت دار اور امانت دار لوگوں کو خائن سمجھا جائے گا. یعنی آج کا جو میڈیا ہے یقیناً اس کی بہترین تصویر کی گئی ہے, تصویر کشی کی گئی ہے, کہ عقل کا نام خرد رکھ دیا, خرد کا جنون, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. یعنی جس کو چاہے زیرو بنا دیا, جس کو چاہے ہیرو بنا دیا. یہ میڈیا کا کمال ہے کہ کبھی کسی کو اٹھا کر آسمان پر بٹھا دیتے ہیں اور کبھی کسی کو اتنی زور سے پٹکتے ہیں کہ بیچارہ زمین پر گر جاتا ہے. کبھی کسی کو کچھ, کبھی کسی کو کچھ. اور ابھی جو حال ہی میں ہوا تھا وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص جس کے اوپر اس قدر سنگین الزام ہے, جس نے کسی کی عصمت دری کی ہے اور اس کے اوپر یہ الزام ہے, اور اس کو جب سزا سنائی گئی اتنے سالوں کے بعد بیچاری ایک اکیلی خاتون لڑتی رہی کیس، اور جب وہ جیت چکی خاتون تو اس شخص کے فیور میں جس نے غلط کام کیا تھا، اس کے فیور میں اتنے لوگ کھڑے ہو گئے اور شہر کو، شہر کی چیزوں کو جلا کے رکھ دیا اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یعنی کیسا حال ہو گیا ہے، کہ یعنی دھوکہ فریب، کیسے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، کیسے لوگوں کو اپنے ٹرانس میں لا لیا گیا ہے کہ چاہے آپ گناہ بھی کریں، آپ کچھ بھی کریں، آپ سب لوگوں کے لیے بس مہان بنے ہوئے ہیں۔ اتنا اندھا اعتماد، اتنے بلائنڈ فالوورز۔ تو وہی والی بات ہے، کثرت فریب، فریب عام ہو جائے گا۔ نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاتی علی الناس سنوات خداعات یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق ویؤتمن فیہا الخائن ویخون فیہا الامین وینطق فیہا رویبدۃ قیل وما رویبدۃ قال الرجل التافہ فی امر العامہ۔ یہ حدیث تو پوری میڈیا پر ہے آج ہمارے، آپ یہ حدیث کو پڑھتے رہیے بار بار، اور آج ہمارا جو میڈیا ہے اس پر آپ تجزیہ کریے دونوں کو ملا کر۔ ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب لوگوں پر ایسا وقت آئے گا جس میں ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، اور رویبدہ خوب بولے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رویبدہ کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا عامۃ الناس کے معاملات پر اختیار رکھنے والا کمینہ آدمی۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے۔ تو آپ دیکھیں ون بائی ون دیکھیں کہ ایسا وقت آئے گا جس میں ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا۔ آج آپ دیکھیں کہ پیک بن جو ڈبے آتے ہیں اس میں، انہیں یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ دھنیا پاؤڈر، مرچ پاؤڈر، ان تمام چیزوں میں اتنی ملاوٹ ہوتی ہے، اتنی ملاوٹ ہوتی ہے کہ وہ جو اصل چیز ہے وہ کم ہوتی ہے، چھپ کر رہ جاتی ہے، اس میں ملاوٹیں زیادہ ہوتی ہیں۔ ان یہ بات تحقیق سے سامنے آ چکی ہے، پروف ہو چکا ہے، ہر چیز میں دھوکہ ہے، ہر چیز میں دھوکہ۔ پھر جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ آج آپ دیکھیں کہ جو بےچارے امانت دار ہیں، جو اتنا انہیں کب سے جو جنگ لڑ رہے ہیں جھوٹ کے خلاف، کرپشن کے خلاف، ان کی ایک سیٹ بھی نہیں آتی ہے۔ جنہوں نے بڑے بڑے ہاسپٹلس قائم کیے لوگوں کے لیے، جنہوں نے خدمت خلق کا کام کیا، ان کو کوئی لوگ چنتے نہیں ہیں۔ ایسے ایماندار لوگوں کو چاہیے نہیں۔ آپ ووٹ دیکھ لیں آج کل کے، ووٹ کس کو دیے جاتے ہیں؟ جو آپ کو دھوکہ دے رہا ہو، جو آپ سے جھوٹے وعدے کر رہا ہو۔ اچھے دن آنے کی امید میں لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، اور لوگ دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں کہ اچھے دن آئیں گے، لیکن کیا اچھے دن آتے ہیں؟ سارا دھوکہ دہی کا کاروبار ہے۔ تو سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، اور یہی ہو رہا ہے آج۔ جو بےچارے سچے لوگ ہیں ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، یا تو ان کو جیل میں ڈال دیا گیا کسی بھی چیز کا الزام لگا کر، ملک بدر کر دیا گیا سچوں کو، یا پھر ان کے اوپر کچھ بھی چارجز لگا دیے گئے، یا ان کی شبیہ کو اتنا مسخ کر دیا گیا، اتنا توڑ مروڑ کر ان کو سامنے لایا گیا میڈیا کے سامنے، کہ اب لوگ ان کے اوپر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہیں، سچے جھوٹے الزام لگا کر۔ تو سچوں کو جھوٹا اور جھوٹوں کو سچا سمجھا جائے گا۔ آج اب پوری دنیا، یعنی پورے ورلڈ میپ پر آپ نظر ڈالیے، آپ خود اس بات کا بہت اچھے طریقے سے اندازہ لگا لیں گے کہ ہر جگہ آپ کو بے ایمان لوگ نظر آئیں گے۔ خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا۔ آج ملک کے خزانے کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں، اور جو وہاں ان خزانوں پر مالک بنے بیٹھے ہیں، وہ اپنی ذات پر زیادہ خرچ کرتے ہیں، جبکہ وہ عوام کا پیسہ ہے، عوام کا حق ہے اس پر، لیکن عوام کو تو اس پر کچھ بھی نہیں دیا جاتا اس میں سے، اور خود اس کے اوپر قابض ہیں۔ تو جن کے پاس امانتیں رکھی ہوئی ہیں وہ خائن بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ رویبدہ ایکچولی یہاں ایک نام آیا ہے، لیکن اگر ہم اس کو ایک نارمل اس میں لیں، کیونکہ دو معنی ہوتے ہیں نا حدیث کے بھی، کہ آپ ایک حالت حاضرہ پر اس کو رکھ کر دیکھیں، اور ایک اس زمانے کے لحاظ سے دیکھیں جب اللہ کے رسول نے فرمائی تھی۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن اور حدیث قیامت تک کے لیے ہے، نہ کوئی کتاب نازل ہونے والی ہے اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ان کی باتیں قیامت تک کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے بتانے کا کہ عامۃ الناس کے معاملات پر، یعنی جو جنرل پبلک ہے ان کے معاملات پر اختیار رکھنے والا۔ اب آپ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آج کل جو حکومتیں چل رہی ہیں، جہاں پر بھی ڈیموکریٹک ہم جس کو کہتے ہیں پارٹیز یا جمہوریت, آپ جو بھی نام دے لیں, تو عامت الناس کے معاملات پر اختیار رکھنے والا کمینہ آدمی, یعنی جو کمتر ہوگا, جس کے پاس کوئی, یعنی نہ اس کی ظاہری پرسنالٹی, نہ اس کی اندرونی, نہ اس کے پاس کوئی دنیاوی کوالیفیکیشن, نہ اس کے پاس کوئی اخلاق, نہ اس کے پاس کوئی انصاف. کیونکہ یہ جو لفظ آیا ہے آخر میں الرجل التافہ, اس کا مطلب ہے کہ تھوڑ دلا, جس کے اندر کوئی اخلاقی صفت موجود نہ ہو, ایسا آدمی جو عام لوگوں پر اختیار رکھے گا پھر تو یہ خوب بولے گا. آج آپ دیکھ لیجیے, انہیں ایسے لگ رہے جیسے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں, آپ لوگ خود سمجھدار ہیں. مجھے لگتا ہے مجھ سے زیادہ نیوز ہو سکتے آپ لوگ دیکھتے ہوں یا آپ کو معلومات ہوگی. جو بولتے تو بہت ہیں لیکن کرتے کراتے کچھ نہیں ہیں. اور ہمیشہ سے کیسا ہوتا آ رہا ہے کہ جب بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں الیکشن وغیرہ, اس سے پہلے لوگ بہت بولتے ہیں اور اس کے بعد خاموشی چھا جاتی ہے ایک دم, ہے نا, ایسے ہوتا ہے نا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اور یہ ایکچولی اس میں ہم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری کیا خامیاں ہیں, ہماری کن خامیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایسے لوگ مسلط کر دیے. ہم کو اپنے اندر کی خامیاں تلاش کرنی پڑے گی, اور ہم کو ان خامیوں کو تلاش کر کے باہر نکال پھینکنا ہوگا, اور خوبیوں کو اپنے اندر پروان چڑھانا ہوگا. ہم اپنے آپ میں ایمانداری پیدا کریں, اپنے اندر وہ صفات, وہ کوالٹیز پیدا کریں. کیونکہ یہ جو لوگ جاتے ہیں یہ بھی تو کسی کی اولاد ہی ہوتی ہے نا, یہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں, یہ کہیں نہ کہیں سے پڑھ کر, کہیں نہ کہیں سے تربیت پا کر آئے ہوتے ہیں. تو اگر آج ہم اچھی تربیت کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ تو آگے پھر اچھے لوگ بھی ملیں گے. ہم اپنے معاملات کو درست کر لیں, اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کے معاملات بھی درست فرما دے گا ان شاء اللہ. ایک طبرانی کی حدیث ہے, اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم سے نہیں, فریب اور دھوکہ دونوں آگ میں ہیں. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. یعنی فریب دینا, فریب دہی یا دھوکہ دہی, یہ سب آگ سے تعلق رکھتے ہیں. اب جس کو آگ پسند ہو وہ یہ سب کام تو کر سکتا ہے, اور جو آگ سے بچنا چاہتا ہے پھر وہ دھوکہ اور فریب بھی نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ ہم کو امانت دار بنائے, ہم کو خیانت کرنے سے بچائے, ہم کو اللہ تعالیٰ دھوکہ دہی سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ ہم کو فتنوں سے محفوظ رکھے. ہمیں ہر حال میں سچ بولنے والا بنائے, ہمیں جھوٹ سے ہمیشہ محفوظ رکھے, ہماری زبان کو, ہمارے کانوں کو جھوٹ بولنے سے, جھوٹ سننے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کا تقویٰ عطا فرمائے, اور ان فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے جو قیامت کے قریب برپا ہونے والے ہیں. اور ان فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے ہم کو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا بنائے, تاکہ ہم جب اللہ تعالیٰ سے ملے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے انجام پر خوش ہوں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.